أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة سبا آيات نمبر 33 سے آيات نمبر 40 33 سے 40 گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک مکالمہ ہمارے سامنے رکھا تھا جس کا آغاز ہوا تھا گزشتہ صفحے کے اختتام پر کہ جو مستکبرین ہیں اور جو مستضعفین ہیں یعنی وہ جو دنیا کے اندر لیڈران شمار ہوتے تھے رہنما شمار ہوتے تھے جبکہ ان کو کوئی حق نہیں تھا اور جو انفلوئنس کرتے تھے ان دبے ہوئے اور پسے ہوئے افراد کو اور ان کے انفلوئنس کی وجہ سے بظاہر وہ دبے ہوئے افراد اپنے نظریات کو شیپ دیتے تھے تشکیل دیتے تھے اگرچہ ان افراد کا اپنے نظریات کو ان لوگوں کے انفلوئنس پر تبدیل کرنا یا شکل دینا کسی طور پر بھی جسٹیفائیبل نہیں ہے اسی کی منظر کشی یہاں پر ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم دیکھو گے کاش کہ تم دیکھو اس وقت کو کہ جب ظالمین کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے ان میں سے بعض دوسروں سے سوال کر رہے ہوں گے بات کر رہے ہوں گے تو جو دبے ہوئے افراد تھے وہ کہہ رہے ہوں گے ان سے جو مستکبرین تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم یقیناً مومن ہو جاتے تو جو متکبرین مستکبرین تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے کہ ہدایت آنے کے بعد ہم نے تم کو روکا تھا جبکہ وہ تم تک پہنچ چکی تھی تم خود مجرم ہو اب اس کے بعد یہی مکالمہ آگے بڑھتا ہے وقال الذین استضعفوا للذین استكبروا مستضعفین کہیں گے مستکبرین سے بل مکر اللیل والنہار کہ بھئی یہ تو زمانے کی نیرنگی ہے یعنی یہ تو بس زمانہ تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا یعنی وہ تقدیر کے حوالے کر دیں گے زمانے کے حوالے کر دیں گے کہ بھئی ایسا ہی معاملہ تھا استامروننا ان نکفر باللہ کہ جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کر دیں ونجعل لہ اندادا اور ہم اس کے ساتھ شریک ٹھہرے وہ اثر الندامت لما رأوا العذاب اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ ندامت کو چھپائے ہوئے ہوں گے یعنی دل ہی دل کے اندر پچھتاتے ہوں گے اثر کا جو لفظ ہے وہ ان الفاظ میں سے ہے کہ جس کے عجیب متضاد معنی ہیں یعنی ایک طرف اس کا مطلب چھپانے کا ہے اور ایک طرف اس کا مطلب ظاہر کرنے کا ہے اور دونوں معنی یہاں پر ممکن بھی ہیں کہ دل میں وہ پچھتاوے کو چھپا رہے ہوں گے کہ کیوں ایسا ہم لوگوں نے کیا یعنی بظاہر اگر آپ دیکھیں تو کبھی وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں مروا دیا اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ زمانے نے ہمیں مروا دیا اور دونوں باتیں اپنی جگہ پر غلط ہے اس لیے کہ آخری فیصلہ تو ان کا خود کا تھا زمانہ کیا انفلوئنس کرے گا مجبور کرنا یا گن پوائنٹ کے اوپر کسی کو کافر بنانا یہ زمانے کا کام نہیں ہے اسی طرح سے مستکبرین اگر بول رہے تھے کہ تم کافر ہو جاؤ تو ان کے بولنے سے ان کو کسی طرح سے بھی فورسفلی کافر نہیں بنایا جا سکتا تھا وہ تو اگر زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنی زبان سے اقرار کرو لیکن دل میں یہ لوگ کیوں خدا کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوئے کیوں وہ ایمان نہیں لیا ہے کیوں انہوں نے دل ہی دل کے اندر خدا مطالعہ سے گڑ گڑا کر اپنی ایمان کا اظہار کر کے ان لوگوں سے برات کا اعلان نہیں کیا وہ یہی کہتے تھے کہ اے پروردگار اگر یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں لیکن تو جانتا ہے کہ ہم دل سے مومن ہیں تو ظاہر ہے کس طرح کی رسوائی ان کو نہ ہوتی یہ تو وہ افراد تھے کہ جنہوں نے ہوا کے رخ پر بہرحال فیصلہ کیا اپنے اس فیصلے کی وجہ سے ان کو یہاں پر مجرم سے تعبیر کیا جا رہا ہے ظالم سے تعبیر کیا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ابتدائی میں پروردگار عالم نے ظالمون کا لفظ استعمال کیا سب کے لیے یعنی یہ گروہ وہ ہے کہ جو نہ فقط یہ کہ زبان سے اظہار کر رہا تھا بلکہ دل سے بھی کافر ہو چکا تھا انہوں نے اس معاملے کو سنجیدگی سے انالائز کیا ہی نہیں تھا جتنی ان کی کیپیسٹی تھی اتنا انالیسز بھی انہوں نے نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ظالمین کا مزداق قرار پائے اب یہاں پر پہلے وہ مستضعفین جو ہیں مستکبرین کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد زمانے کی بات کرتے ہیں تو اصل جو پچھتاوا ہے وہ دل کے اندر موجود ہے کیسا ہم نے کیوں کیا اور دوسرا یہ کہ بہرحال الفاظ کے ذریعے سے وہ اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں تو اثر الندامت لما رأوا العذاب جب عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں انہوں نے ندامت کو چھپایا ہوا ہوگا دل میں پچھتا رہے ہوں گے زمان سے اظہار کر رہے ہوں گے یہ مطلب اس کا نکل سکتا ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم نے زنجیریں ڈال دی ہیں گردنوں میں ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. ہل یجزون الا ما کانوا یعملون, تو کیا ان کو سزا دی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ جو یہ لوگ اعمال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آ گیا کہ یہاں پر مستضعفین سے وہ افراد مراد نہیں ہیں کہ جن کو پریشرائز کیا گیا اور ظاہری طور پر انہوں نے کفر کا اظہار کیا, بلکہ یہ دل سے بھی کافر ہو چکے تھے, کفر کو انہوں نے اختیار کیا تھا اور ان کے اعمال ہیں کہ جن کی انہیں سزا دی جا رہی ہے. اگلی آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما ارسلنا فی قریت من نذیر, جب بھی ہم نے کسی قریے کسی بستی کے اندر کوئی نذیر بھیجا, ڈرانے والا کوئی نبی بھیجا, الا قالا مترفوہا, مگر یہ کہ وہاں کے جو دولت مند تھے ان لوگوں نے کہا, انا بما ارسلتم بہی کافرون, کہ ہم اس چیز کا کہ جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے انکار کرنے والے. یعنی جو نبیوں کی مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر کچھ گروہ ہوتے ہیں, اور ان گروہوں کے اندر سر فہرست گروہ جو ہے وہ پیسے والوں کا ہے, دوسرے گروہ بھی ہیں, مگر یہاں پروردگار عالم نے مترفین کا ذکر کیا ہے, یعنی دولت مند جو مرفع الحال ہے, تو انہیں ظاہر ہے کہ اپنی عیاشی کے خلاف نظر آتا ہے نبیوں کا پیغام. کوئی نبی تو یہ کہے گا کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو, تو اس سے ظاہر ہے کہ ان کے جیب کا وزن جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. نبی تو یہ کہے گا کہ وہ صبح کو اٹھیں اور فجر کی نماز پڑھیں, تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی نیند خراب ہوتی ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پیسے والوں کو آسانی سے ہضم نہیں ہوتی ہیں, تو وہ ان تمام تر پیغامات کو پابندی کے طور پر دیکھتے ہیں, اپنی عیاشیوں کے خلاف دیکھتے ہیں. تو پھر اگر تزکیہ نفس نہ ہو اور وہ آمادہ نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نبیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اعلان کفر کر دیتے ہیں. وقالو, اور وہ کہتے ہیں کہ نحن اکثر اموالاً و اولاداً, کہ بھائی ہمارے پاس تو مال بھی زیادہ ہے, ہمارے پاس تو اولاد بھی زیادہ ہے, یعنی منی اور ہیومن ریسورس, جب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہے تو ہمارا نحن بے معذبین, ہم تو عذاب کا شکار نہیں ہوں گے, ہم پر تو عذاب نہیں کیا جائے گا. یعنی مال اور اولاد کا ہونا وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق پر ہونے کی دلیل ہے, اور ہمارا انکار کرنا, ہمارا کفر اختیار کرنا یہ غلط نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. ہم خدا کے چہیتے نہ ہوتے تو خدا ہمیں اس طرح سے مال یا اولاد کیوں دیتا. کل احبیب کہہ دیجیے, ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر, کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. لیکن اکثر الناس لا یعلمون, مگر لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو جانتی نہیں ہے. یعنی یہ سمجھنا غلط فہمی ہے کہ مال اور اولاد کا ہونا خدا کے راضی ہونے کی دلیل ہے, بلکہ مال اور اولاد تو خود اپنی جگہ پر ایک امتحان کا ذریعہ ہے. اموالکم و اولادکم فتنہ, جو دوسری جگہ پر آیا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. فتنے سے مراد اردو والا نہیں, امتحان کا ذریعہ ہے. وما اموالکم و اولادکم, آگے دیکھیے پروردگار فرما رہا ہے, اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد, باللتی تقربکم عندنا زلفا, یہ ہمارے لیے ہماری طرف قربت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کرتے. یعنی صرف اس وجہ سے کہ تم مالدار ہو تم خدا کے قریب نہیں ہو جاتے, اس وجہ سے کہ تم صاحب اولاد ہو تم خدا کے قریب نہیں ہو جاتے. الفاظ کو پلٹ دیجئے کہ اگر مال نہ ہو تو خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے, اگر اولاد نہ ہو تو خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. وہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے, یہ بھی امتحان کا ایک انداز ہے. اتنا تو یہاں پر صراحت کے ساتھ اعلان ہے کہ مال کا ہونا اور اولاد کا ہونا یہ خدا سے قریب ہونے کی ذرا سی بھی دلیل نہیں ہے. الا من آمن و عمل صالحا, ہاں سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالحہ کو انجام دے. تو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے یقیناً خدا کی قربت ملے گی. اس میں اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے پاس ہے اور تم ان کو بھی ایمان اور عمل صالح کے لیے استعمال کرو تو کیا کہنا, مال کے ذریعے دوسروں کی مدد کرنا قربتاً الی اللہ, اگر زکات نکال رہے ہو, خمس نکال رہے ہو, صدقہ دے رہے ہو, انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہو تو کیا کہنا, اگر اس کے ذریعے سے لوگوں میں تعلیم عام کر رہے ہو, لوگوں کی مسائل کو حل کر رہے ہو, اس کا قربت نہیں اللہ ہو رہا ہے, پھر تو یقیناً یہ خدا سے قربت کا سبب بنیں گے. اسی طرح سے اولاد, اگر اولاد کو اچھی تربیت دے کر راہ راست پر رکھا تو یقیناً یہ اولاد بھی ماں باپ کے لیے باعث قربت بنے گی, پروردگار عالم ان سے راضی ہوگا کہ کیا اچھی اولاد ہے جس کی تم نے تربیت کی. پھر تو وہ اولاد بھی جب تک نیکی کر رہی ہے وہ ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ, تو یہ تو وہ ہے کہ جن کو بیش از بیش جزا ملے گی, بما عملوا, ان کے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے انجام دیے. وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ بہشت کے اونچے درجوں میں اطمینان کے ساتھ ہوں گے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فی آیاتنا معاجزینا، اور وہ کہ جو ہماری آیتوں ہماری نشانیوں کے لیے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، تو وہ تو ہمارے عذاب کا شکار ہوں گے، عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویغفر له، کہ یقیناً میرا رب رزق کے اندر کشادگی پیدا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں، ویغفر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کے لیے رزق میں تنگی پیدا کرتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو ذرا سا بھی، فہو یخلفہ، وہ اس کی جگہ پر عطا کرے گا، دنیا میں عطا کرے گا اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ دنیا میں بظاہر اگر نہ بھی ملے تو مطمئن ہو جاؤ کہ آخرت میں تو وہ ہے ہی، دنیا میں ملے گا تو اس کی جگہ پر یقیناً جس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں نہ ملا تو وہاں پر ثواب تو محفوظ ہے ہی، وہ بڑھ چڑھ کر ثواب وہاں پر عطا کیا جائے گا۔ اس کا اگر کسی کو ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو وہ اس بحث سے خارج ہے۔ وہ ہوا خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق اور روزی دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور وہ دن جب وہ سب کو جمع کرے گا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد کہے گا ملائکہ سے، أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کہ یہ لوگ کیا تم لوگوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہو رہا ہے، تو بحث جو آگے آئے گی کہ ملائکہ کیا جواب دیں گے، اور پھر جنات کی عبادت سے کیا مراد ہے جو آگے ذکر آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل جب یہ اگلا سوال ہم ڈسکس کریں گے تو ایک مرتبہ پھر ذرا اس کو بھی یہیں سے شروع کریں گے، یہ سوال اور پھر اس کے بعد جواب۔ پروردگار عالم سے دعا ہے، قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ سبا، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 48، 41 سے 48۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن وہ سوال کرے گا ملائکہ سے کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے مشرکین ایسے تھے کہ جو ملائکہ کو معبود مانتے تھے اور ان کی پرستش اور عبادت کیا کرتے تھے، چاہے چھوٹے خدا ہونے کے عنوان سے کہ اللہ ہے، مگر ملائکہ کو وہ چھوٹے خدا ہونے کے اعتبار سے لائق پرستش لائق عبادت سمجھتے تھے۔ تو وہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے تاکہ ملائکہ اس پر رسپونڈ کریں، تو ان کا جو جواب ہوگا وہ اس صفحے پر شروع ہو رہا ہے۔ قالوا سبحانک، تو وہ کہیں گے مالک تو بے عیب ہے، انت ولینا من دونہم، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمارا سرپرست ہے، ہمارا جو کچھ بھی تعلق ہے وہ تو تجھ سے ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ لوگ جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ان جملوں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن الگ ہیں، ملائکہ الگ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ابلیس کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ کانا من الجن، کہ جو ابلیس تھا وہ جنات میں سے تھا۔ تو یہ جو جنات کی عبادت کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے، وہ ایک اس کا پہلو یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو ہماری عبادت کرتے تھے، تو دراصل یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، شیطان کے بہکامے میں آ کر وہ ہمیں معبود سمجھ رہے تھے، ورنہ ہم کبھی بھی معبود ہونے کے دعوے دار نہیں تھے۔ اکثر ہم بہم مؤمنون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اسی پر ایمان لائے ہوئے تھے، یعنی اب جن ہو گیا، شیطان، ابلیس اور اس کے پھر پورے چیلے چاٹے اور اس کی جو پوری فورس ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن ایک دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکے گا، یعنی آج کا دن تو اب حساب کتاب کا دن ہے۔ اس حساب کتاب کے دن نہ کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے، نہ کوئی انڈیو فیور ہو سکتا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے، یعنی کسی ظلم کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور کسی انڈیو فیور کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم کہیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب النار، چکھو آگ کا عذاب، التی کنتم بہا تکذبون، وہی کہ جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، پریسائسلی جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور اب اس کے بعد فوراً دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ تو قیامت کی منظر کشی ہو گئی، اور وہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ آگ کا عذاب ظالموں کا انتظار کر رہا ہے، اور وہاں پر یہ جملہ سننا پڑے گا، یعنی ایک تو آگ کا عذاب اور پھر یہ اعلان خدا کی طرف سے، یہ خود اس عذاب سے بھی بڑھ کر رہے کہ جہاں پر پروردگار عالم کی ناراضی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ اب یہ تو ہوگا وہاں پر، اور اس دنیا کے اندر ان لوگوں کا ماجرا کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں قالوا، تو وہ کہتے ہیں مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ، یہ پہلا ان کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے۔ اس کے بعد دو اور اسٹیٹمنٹس آئیں گے کہ مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ، کہ بھئی یہ تو جوان، یہ مرد، یہ تو صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہیں روک دے اس طریقہ عبادت سے کہ جو تمہارے باپ دادا کا طریقہ عبادت تھا، یعنی جو تمہارا کسٹم، جو تمہاری ٹریڈیشن، یہ جو تمہارا کلچر ہے عبادت کا، اس کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتا ہے۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ آیات بینات ہیں، مگر وہ بینات آیات واضح آیتیں ہیں، ان پر یہ غور نہیں کرتے، بلکہ وہ کرتے یہ ہیں کہ الزام لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور الزام یہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ تو فقط ایک میئر چینج ہے کہ جس کے لانے کے لیے سارے ایفرٹ کر رہا ہے، یعنی ان کے پاس کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، ان کے اوپر کوئی کلام نازل نہیں ہوتا، یہ کوئی نبی برحق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس یہ اپنے طور پر ایک چینج لانا چاہتے ہیں اور جو باپ دادا کا طریقہ کار ہے اس سے تم کو ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اب اس ایک آیت کے اندر پروردگار عالم نے دو چیزوں کو بتایا کہ آیتیں بالکل واضح ہیں، مگر ان واضح آیتوں پر غور کرنے کے بجائے یہ پیغمبر اکرم پر الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، دوسرا جملہ اس آیت کے بارے میں، وہ جو واضح آیتیں ہیں ان کے بارے میں، وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، انہوں نے کہا، ما ھذا الا افکن مفترا، کہ یہ تو نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف گڑھا ہوا جھوٹ ہے، یعنی یہ جو کچھ بھی یہ جوان سنا رہا ہے، یہ جو بھی باتیں بیان کر رہا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کا سب گڑھا ہوا جھوٹ ہے، یعنی فیبریکیٹڈ ایک لائی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وقال الذین کفروا للحق لما جاءہم، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا حق کے بارے میں جب ان کے پاس آیا، ان ھذا الا سحر مبین، کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اب ان تینوں اسٹیٹمنٹ کو آپ پھر سے انالائز کر لیجئے، آیتیں بینات ہیں، واضح آیتیں ہیں، لانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے کامنٹس کیا ہیں رسول کے بارے میں کہ یہ تو بس ایک اپنے طور پر تبدیلی لانے کے لیے اور باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ ماذا اللہ شوشہ چھوڑ دیا ہے، اور دوسری طرف جو آیات بینات ہیں یہ گڑھی ہوئی ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ ان کو خاص طور پر اس لیے کہنا پڑا کہ بہرحال قرآن مجید کی تاثیر وہ اثر انداز تو ہو رہا ہے، ذہنوں میں اس کی حلاوت جو ہے وہ اثر تو کر رہی ہے، کانوں میں رس تو کھول رہی ہے وہ آیتیں، اور وہ پیغام جو ہے وہ اپیل بھی کر رہا ہے، تو اس کو جادو سے تعبیر کر کے ایکسٹرا آرڈنری تو مان لیا، مگر جادو کا، اب وہی والی بات کہ عقل کے اندھوں کہ اگر یہ جادو ہے تو جادوگر تو بہت سے ہوتے ہیں، کسی بڑے جادوگر کو لیا اور اس کا جواب دے دو، تو جواب تو ان کے پاس بنتا نہیں ہے، لیکن وہ الزامات کے ذریعے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا، ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہیں دی ہیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، یعنی ایسا تو نہیں ہے، یہ جو اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں تو یہ کچھ بات کرتے کہ بھئی ہمارے پاس اس سے پہلے ایک کتاب آ چکی ہے، کتابوں کا سلسلہ رہا ہے، اس کے اندر ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ مثلا آپ یوں سوچئے کہ قرآن مجید کے اندر ختم نبوت کی آیت موجود ہے، قرآن کا خدا کی کتاب ہونا ثابت ہے، اب اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہم اس کو چیلنج کریں گے، ہم کہیں گے کہ پہلے سے ہمارے پاس کتاب موجود ہے اور اس کے اندر تو ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے، تو اب تمہاری بات جو ہے وہ بے وزن ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی ایسی کتاب نہیں دی ہے کہ جس کو یہ لوگ پڑھتے ہوں، تو ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، تو یہ بات کہنا کہ یہ رسول نہیں ہے، اس نے گڑ لیا ہے، جواب ان سے بنتا نہیں ہے، تو دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر، اور اے حبیب آپ سے پہلے ہم نے کوئی ان کے پاس ڈرانے والا بھی نہیں بھیجا، یعنی امیڈیٹلی اگر آپ پہلے دیکھیں وہی کہ کسی رسول نے ان کے سامنے آ کر یہ کہا ہو کہ بھائی اب کوئی نبوت نہیں ہوگی، نہ کتاب میں یہ پڑھتے ہیں، نہ کسی نبی کا کسی نذیر کا کوئی قول موجود ہے۔ وکذب الذین من قبلہم، اور ان لوگوں نے جھٹلا دیا، من قبلہم اس سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلا دیا، پہلے والوں نے جھٹلایا، اور ان کے پہلے والوں نے جھٹلایا. وکذب الذین من قبلہم. اب یہاں پر پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو ان سے پہلے بھی افراد تھے, یعنی یہ تو اس وقت جو افراد موجود ہیں جو پیغمبر اکرم کو کاؤنٹر کر رہے ہیں, مگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور اس قوم سے بھی پہلے وہ افراد گزرے ہیں کہ وہ بھی یہی کرتے رہے کہ جو انبیاء آتے تھے ان کو یہ لوگ جھٹلاتے تھے. وما بلغوا من اشار ما آتیناہم. اور یہ لوگ جو اس وقت موجود ہیں یہ اس کے دسویں حصے کو بھی پائے ہوئے نہیں ہیں کہ جو ہم نے ان کو عطا کیا تھا, یعنی ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ تھے, ان کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے, مگر اس کے باوجود وہ لوگ جھٹلا رہے تھے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فکذبوا رسلی, انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا. فکیف کان نکیر, تو پھر ہماری سزا کیسی تھی؟ اب اس کو واپس سے تھوڑا خلاصہ دیکھ لیجئے. نہ ان کے پاس ہماری طرف سے ایسی کوئی کتاب ہے کہ جس کو یہ پڑھتے ہوں, نہ ان کے پاس کوئی رسول اس سے پہلے آیا امیڈیٹلی کہ جس نے ان کو ایسی کوئی بات بولی ہو کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا. اور پھر یہ لوگوں کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے کئی افراد ایسے گزر چکے ہیں, انبیاء جب آئے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, تو ان کو جھٹلانے والوں نے جھٹلایا. اور ان سے پہلے بھی ایسے افراد گزر چکے ہیں اور وہ اتنے زیادہ ریسورس والے تھے ان کو جو ہم نے دیا تھا. یہ جو اس وقت افراد موجود ہیں ان کے پاس تو اس کا ون ٹینتھ بھی نہیں ہے. انہوں نے جب ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہوا کیا؟ فقہ کو کانا نہ کیا, پھر ہماری سزا کیسی تھی؟ یعنی اس آئینے میں تم اپنی شکل دیکھو کہ جب وہ ہماری سزا سے نہیں بچ پائے تو تم ہماری سزا سے کیا بچ پاؤ گے. اب اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے انتہائی مشفقانہ, انتہائی محبت بھرا, نصیحت والا انداز کہ جس میں پروردگار عالم ایک واعظ کر رہا ہے, ایک پریچنگ کر رہا ہے, اور بہت خوبصورت انداز میں قل احبی کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدہ, کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی, ان تقوم للہ, کہ تم اللہ کی خاطر, یعنی اللہ کو تو مان رہے ہو نا, اس کی خاطر تم ایک کام یہ والا کرو, اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر اٹھ جاؤ, مسنا و فرادا, دو دو اور ایک ایک, یعنی تم ایک کام یہ کرو کہ اکیلے بھی غور کرو اور گروپ کی صورت میں بھی غور کرو. ثم تفکروا, یعنی اٹھو, اٹھنے سے یہاں پہ مراد یہاں کھڑے بیٹھنا, اٹھنا لیٹنا وہ والا اٹھنا نہیں, یعنی آمادہ ہو جاؤ اللہ کی خاطر, اللہ کو تو تم مانتے ہو نا, ایک کام یہ کرو کبھی تنہائی میں, کبھی دو دو کے گروپ کے اندر, گروپ کی صورت میں ایک ڈسکشن کرو. اور کیا کرو؟ ثم تفکروا, پھر اس کے بعد تفکر کرو. ما بصاحبکم من جنہ, جو تمہارا صاحب ہے یعنی جو رسول تمہارے درمیان ہے, نعوذ باللہ من ذالک, وہ مجنون نہیں ہے. اس کے دماغ کے حوالے سے تمہاری کسی قسم کی بھی ایلیگیشن اس کے اندر کوئی وزن نہیں ہے. یعنی یہ افراد جو یہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دماغ جو ہے اس میں کوئی خلل ہے اور ان کے نبوت کے اوپر وہ شک کرتے تھے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ غور کرو اس بات کے اوپر. یعنی یوں تو پوری دعوت پر ہی غور کرو, توحید کی بات یہ کر رہے ہیں, اسلام کی بات یہ کر رہے ہیں, امن کی بات یہ کر رہے ہیں, بیٹیوں کو دفن نہ کرنے کی بات یہ کر رہے ہیں, حقوق دینے کی بات یہ کر رہے ہیں, ظلم نہ کرنے کی بات یہ کر رہے ہیں. یہ تمام باتیں مجنونانہ ہے, یہ عاقلانہ ہے. یعنی یہ کتنی نامناسب بات ہے کہ رسول ہمارا انتہائی معقول بات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے, تم اس پر غور نہیں کرتے ہو اور اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر کے جنون سے تعبیر کر دیتے ہو. ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں احبی کہ آپ ان کو یہ نصیحت کیجیے, آپ ان کو کہیے کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں, اللہ کی خاطر اٹھو اور اٹھنے کے بعد کیا کرو, تنہا بھی اور گروپ کی صورت میں غور کرو کہ کیا تمہارے صاحب اس کے دماغ کے بارے میں واقعا تمہارا یہ کہنا کوئی وزن رکھتا ہے. ان ہوا الا نذیر لکم, یہ تو بس نذیر ہے تمہارے لیے, ڈرانے والا ہے, بین یدی عذاب شدید, اس شدید عذاب کے بارے میں کہ جو آگے آنے والا ہے. یعنی تم خدا کا شکر ادا کرو کہ خدا نے تمہیں متوجہ کرنے کے لیے اتنا اعلیٰ رسول بھیجا ہے. قل, اور اے حبیب کہہ دیجئے, ما سألتکم من اجر فہو لکم, کہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا, جو اجر میں نے مانگا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے. اب اس آیت کو آپ لنک کر دیجئے اس آیت کے ساتھ کہ جس میں پروردگار عالم نے اجر مانگنے کا حکم دیا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, کہ حبیب کہہ دیجئے کہ میں کوئی سوال نہیں کرتا کسی قسم کے اجر کا, مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. یہ بھی پروردگار عالم کے کہنے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا ہے. تو وہ جو اجر مانگا ہے فہو لکم, وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے. ان اجری اللہ, جو میرا اجر ہے وہ تو اللہ ہی کے ذمے پر ہے, یعنی وہ تو خدا مجھے اپنی رضا کی صورت میں دے رہا ہے، جنت ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں نے جو تم سے اجر مانگا ہے اس اجر کا بھی بالآخر فائدہ، اس کے بینیفیشری تم ہو، ان اجری الا اللہ، یعنی تم جب ان کی مودت دل میں رکھو گے تو میرے بعد ان کی باتوں کو ماننا، ان کی اطاعت کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. وہ ہوا لا کل شہین شہید، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. قل ان ربی یغذف بالحق، کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو اتارتا ہے. علام الغیوب، اور وہ غیبوں کا جاننے والا ہے. اب یہ بحث آگے بڑھے گی آیت نمبر 49 پہ، لیکن وہ اگلے صفحے پر انشاءاللہ. پروردگار ہم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ سبا، آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 54، 49 سے 54، جس پر یہ سورہ سبا مکمل ہوگا. اور پھر اسی صفحے پر سورہ فاطر کی ابتدائی 3 آیتیں، فرسٹ 3 ورسز بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو پہلے یہ سورہ سبا کی آخری چند آیتیں. گزشتہ صفحے کے اختتام پر اس آیت تک ہم پہنچے تھے کہ پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، قل اے حبیب کہہ دیجئے، ان ربی یغذف بالحق، کہ میرا رب حق کو نازل فرماتا ہے، اتارتا ہے. یہ یغذف کا ترجمہ اتارتا ہے اگر کیا جائے تو یہاں پر ماننا پڑے گا کہ مخاطبین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کے اوپر حق کو اتارا جاتا ہے. اور ایک دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ یغذف کے اندر چونکہ پھینکنے کا اور ڈالنے کا اور جس طریقے سے گولا پھینکا جاتا ہے اس کا مطلب بھی مضمر ہوتا ہے. تو ایک اور مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ پروردگار عالم حق کے ذریعے سے باطل کے اوپر ظرف لگاتا ہے. باتیں دونوں حق ہیں، مگر یہاں پر کیا مراد ہے؟ دونوں باتوں کا امکان ہے. تو ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے، میرا رب حق کے ذریعے سے باطل پر حملہ کرتا ہے، باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور یا پھر یہ کہ حق کو وہ اتارتا ہے انبیاء کے اوپر. علام الغیوب، اور وہ خدا جو ہے وہ غیوب کا جاننے والا ہے، بڑا غیبوں کا جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے، جا الحق کو، کہ حق آ گیا. وما یبدی الباطل وما یعید، اور جو باطل ہے یعنی جو خود غلط ہے، نہ وہ پہلے پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسری دفعہ پلٹا سکتا ہے. یعنی وہ جو عقیدہ سکھایا گیا اوریجن کے بارے میں اور اس دنیا کے اختتام کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں، تو اس کا خلاصہ وہی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. وہی ہمارا آغاز ہے اور وہی ہمارا انجام ہے. تو پیدا بھی اس نے کیا، پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے. اور جو باطل ہیں یعنی معبودان باطل، نہ وہ پیدا کرنے پر کوئی طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، اور نہ ہی اس بات پر کوئی قدرت رکھتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد پلٹا سکیں. قل اے حبیب کہہ دیجئے، ان ضللتو فانما اضل علی نفسی، کہ اگر بالفرض میں گمراہ ہوں تو اس گمراہی کا وبال مجھ پر ہے. وان اہتدیتو، اور اگر میں ہدایت یافتہ ہوں، فبما یوحی الی ربی، تو اس کا سبب وہ وہی ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے. یعنی یہ پھر ایک مرتبہ رواداری والا انداز ہے کہ جس کے ذریعے سے سامنے والے کو قابل سماعت بنایا جا رہا ہے، سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ بھئی دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ تمہارا یہ الزام درست ہو، فرض کرو کہ جو تم مجھ پر گمراہی کا الزام لگا رہے ہو، تو اگر یہ گمراہی کا الزام درست ہے تو پھر میں خود ہی اپنی گمراہی کا ذمہ دار ہوا. اور لیکن اگر دوسرا پہلو ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اور مجھ پر وہی خدا نازل ہو رہی ہے، تو پھر تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ میں ہدایت یافتہ ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے اور وہی ہو رہی ہے، تو وہی میں تم کو سنا رہا ہوں، تو تمہیں بھی اس ہدایت سے استفادہ کرنا چاہیے. تو اب تو تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تم اس پر غور کرو، صرف الزام مت لگاؤ، صرف الیگیشن اور ایکوزیشن سے کام مت لو، بلکہ تھوڑا ٹھنڈے دل سے غور کرو کہ جو میری باتیں ہیں ان میں کتنی معقولیت ہے، کتنا ثبوت ہے خدا کی طرف سے میرا جو دعویٰ ہے رسالت کا، اس کے لیے جو میں قرآن کو اعجاز کے طور پر پیش کر رہا ہوں، یہ بات کتنی معقول ہے، اس پر تم غور تو کرو. اگر تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے تو پھر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وحی سے تم بھی استفادہ کرو تاکہ تم بھی ہدایت پا جاؤ. انہ سمیع قریب، یقیناً وہ سننے والا ہے اور وہ قریب ہے، نزدیک ہے، یعنی اس کے نزدیک ہونے کو بھی محسوس کرو. ایک تو وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے کہ تمہاری باتیں کتنی غیر معقول ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھو کہ تم خدا سے بھاگ نہیں سکو گے، پروردگار تمہارے بہت قریب ہے، وہ شہر کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہاں کل 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 کہہ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان دو آیتوں کے اندر پروردگار عالم نے تین آیتوں کے اندر، آیت نمبر 48، آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، اس میں تین مرتبہ کل کہہ کر حکم دیا ہے کہ حبیب یہ کہہ دیجئے، یہ کہہ دیجئے اور یہ کہہ دیجئے. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 51 ہے، اس میں پروردگار عالم اسی قریب والے جو پہلو ہے اس کو اور زیادہ سمجھاتا ہے. ولو ترا، کاش کہ آپ دیکھتے اس فضعو کے جب یہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوتا، مگر نکلنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہ اخذوا من مکان قریب، اور انہیں پکڑ لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا قریبی جگہ سے. یعنی یہ خدا سے دور تو ہو ہی نہیں سکتے، پروردگار عالم ان کی شاید رگے جان سے زیادہ قریب ہے. یہ تو مہلت ہے جس کی وجہ سے ان کو پکڑا نہیں جا رہا، لیکن جب پکڑنا ہوگا تو فوراً ہی ان کو پکڑ لیا جائے گا، قریبی جگہ سے پکڑ لیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ذرا بھی مہلت نہیں ملے گی، وقت پورا ہو گیا تو پھر اس کے بعد فوراً ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. وقالو، اور جب یہ لوگ کہہ رہے ہوں گے آمنا بہی، کہ ہم ایمان لائے. اب میدان قیامت میں تو سبھی ایمان لائیں گے، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، مگر وہ ایمان فائدہ کہاں دے گا؟ اس لیے کہ جو ایمان لانا تھا وہ تو دنیا میں لانا تھا، اب دنیا دور ہو چکی ہے، اب تو میدان قیامت ہے، تو وہ وہاں پر تو کہیں گے کہ آمنا بہی، کہ ہم ایمان لائے اس پر. وہ ان لہ التناوش من مکان بعید، مگر دسترس کہاں ہوگی انہیں اس دور کی جگہ پر. یعنی اب جو دنیا ہے وہ تو بہت دور ہو چکی، یہ میدان قیامت آ چکا، دنیا ختم ہو چکی، تب وہ بعید ہو چکی جگہ کہ جہاں پر ان کو ایمان لانا تھا. وقت کفر بہی من قبل، اور اس سے پہلے یہ لوگ انکار کرتے رہے. وہ یقذفون بالغیب من مکان بعید، اور دور دراز کے فقط فقط اٹکل لڑاتے رہے اور خما خا کے تکے لگاتے رہے، اسپیکولیشن کرتے رہے، سیریس ہی نہیں ہوئے ان باتوں کے بارے میں. وہیلا بینہم، تو اب حائل کر دیا جائے گا ان کے، وہ بینما یشتہون، اور جس چیز کی یہ لوگ تمنا کرتے ہیں اس کے درمیان. یعنی اب رکاوٹ آ جائے گی، اب کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں کے لیے جو کچھ بھی انسان کو کرنا تھا وہ دنیا میں کرنا تھا، صرف وہاں پر جنت کو دیکھ کر اب جنت کی تمنا کرنا یا دوزخ کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ اس سے بچنے کا کوئی انتظام ہو جائے، تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب تو رکاوٹ ہے ان کے اور ان کی تمناؤں کے درمیان جن کی یہ خواہشات رکھتے ہیں. اب وہ تمنا یہ ساری ہو سکتی ہیں، جنت کے حصول کی تمنا، جہنم کے عذاب سے بچنے کی تمنا، دنیا میں واپس پلٹنے کی تمنا، مگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مٹیریلائز نہیں ہو سکتی. کما فعل باشیائہم، جیسا کہ ان جیسے ان کے ایسے ان کے ساتھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا اور ان کے اپنوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. من قبل، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. انہم کانوا فی شک مریب، یہ سب کے سب شک میں مبتلا رہے. یہ شک بھی ایسا کہ جس کو دور کرنے کی بھی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. یعنی اگر تو ہم یہ کہیں کہ بڑی جینوئن انہوں نے کوشش کی ہوتی تو وہ عذر وہاں پر سنا جاتا، لیکن وہ افراد کہ جو یہاں پر دنیا کے اندر استہزاء، تمسخر، مسخرہ پن، موکری، اسی میں اپنے وقت کو ضائع اور کل کرتے رہے، عیاشیوں کے اندر لگے رہے اور پھر شک میں بھی مبتلا رہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شک میں مبتلا رہنا یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے وہ رسپانسیبل سمجھے جائیں گے. یہ آیت نمبر 54 کی، جس کے اوپر سورہ سبا الحمدللہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد 35 سورہ ہے، سورہ فاطر، یہ بھی مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا تھا. اس کی 45 آیتیں ہیں، 45. فاطر اس کو اسی لیے کہا گیا کہ پہلی آیت میں فاطر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ پروردگار عالم کی صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے. خالق کا مطلب فاطر کے ذریعے سے بھی ادا کیا جاتا ہے. چونکہ ملائکہ کا ذکر ہے، لہذا اس سورہ کا نام سورہ ملائکہ بھی ہے، مگر زیادہ مشہور نام وہی سورہ فاطر ہے. تو ذرا ابتدائی جو اس کی تین آیتیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیں جو صفحے کے اوپر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے، اس کے نام کے سہارے سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ایک مرتبہ پھر ایک اور سورہ ہمارے سامنے آ گیا کہ جس کا آغاز الحمدللہ سے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سورہ سبا کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہوا تھا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جاعل الملائکۃ رسولا، جو ملائکہ کو قاصد بنانے والا ہے، پیغام رساں بلانے والا ہے، اولی اجنحتین، وہ ملائکہ کہ جو پروں والے ہیں، شہ پروں والے ہیں، کتنے پروں والے ہیں، مثنی و ثلاث و رباع، دو دو پر، تین پر اور چار پروں والے ملائکہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پروں کا کام کیا ہوتا ہے، فوراً ذہن میں آتا ہے کہ پرواز کرنا، اور ملائکہ کی پرواز جو ہے زمین پر، آسمان پر، زمین پر اترنا، آسمان کی طرف جانا، یہ ان کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے۔ تو اس کے ذریعے سے کیا سمجھایا جا رہا ہے، کہ واقعی ان کے پر ہیں، یا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بہرحال وہ پرواز کرتے ہیں، تو پرواز بھی ہر ایک کی ایک ہی، ایک ہوموجینیس معاملہ نہیں ہے کہ سب کی ایک ہی جیسی سپیڈ ہو، بلکہ کچھ تیزی کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، کچھ سلولی پرواز کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کنایا ہے۔ یہ دونوں امکانات مفسرین نے دیے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ باقاعدہ پر ہوں، اس بات کا بھی امکان ہے کہ نہیں باقاعدہ پر نہ ہو، اور صرف اسپیڈ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ مگر بہرحال روایت کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ ان کے پر ہیں، جس طرح سے معراج میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جبریل کو 600 پروں کے ساتھ دیکھا، تو اب وہ اسی کے اندر ہے کہ جو آگے پروردگار نے فرمایا کہ یزید فی الخلق ما یشاء، کہ جس کے لیے خدا چاہتا ہے خلقت میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب جعفر طیار کے بارے میں، جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے، اور اسی طرح سے حضرت ابو الفضل عباس کے بارے میں بھی، جو کربلا کے اندر شہید ہوئے تھے، اور ان دونوں کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کے بازو قلم ہوئے تھے، تو اس میں یہ ملتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو پر عطا کیے، اور یہ بھی ملائکہ کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی پر کا ذکر خاص اہتمام کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم نے باقاعدہ ان کو عطا بھی کیا ہے، اور آیت کے الفاظ کا ظاہر بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کے خلاف جانے کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پروردگار عالم نے ملائکہ کو رسولن سے تعبیر کیا ہے کہ یہ پیغام رساں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کی پیغام رسانی ویسی نہیں ہوگی کہ جیسی نبیوں کی ہے، کہ نبیوں کو تو صرف پیغام پہنچانا نہیں ہے، رول ماڈل بھی بننا ہے، عملی طور پر بہت کچھ کر کے بھی دکھانا ہے۔ ان کا کام، ملائکہ کا، وہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت نازل کرتا ہے، عطا کرتا ہے، کھولتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعد، اور جسے وہ روکے تو اس کے بعد اسے بھیجنے والا کوئی نہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہ عزیز ہے یعنی شکست ناپذیر، اور حکیم ہے یعنی بڑی سوجھ بوجھ والا۔ یا ایوہ الناس، اے لوگوں، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے اس کو یاد کرو، هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے، یعنی توحید ایک نعمت ہے، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے اور زمین سے بھی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، فانا تفکون، تو تم کہاں بھٹکتے جا رہے ہو۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ان تین آیتوں کے اندر مسلسل پروردگار عالم کی مختلف صفات کا ذکر ہے، فقط اس کو ذرا لسٹ کر لیجئے۔ حمد اللہ کے لیے، آسمان زمین کا خالق وہی ہے، فرشتوں کو رسولن پیغام رسان بنانے والا وہی ہے، اپنے خلقت میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہر چیز کا قادر ہے، اگر وہ رحمت کو کھول دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اگر وہ روک دے تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، شکست ناپذیر ہے، حکیم ہے یعنی حکمت والا ہے، صحیح صحیح کام کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو صفت پروردگار عالم نے اپنی گنوائی ہے یہاں پر، کہ وہ منعم ہے، نعمت دیتا ہے، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق ہے، یعنی وہ خالق ہے اور وہی خالق ہے، یعنی پروردگار عالم پیدا کرنے والا ہے، رازق ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی، اور وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا خالق اور کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 3 پر سورہ فاطر کا آغاز بھی ہوا، 3 آیتیں یہاں پر بیان ہو گئی اور صفحہ مکمل ہو گیا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.